آپ کی سیرت طیبہ کے مبارک اور مقدس عنوان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے گزشتہ جمعہ کی طرح چند بنیادی اور چند اصولی گزارشات عرض کروں گا. میں نے آپ سے یہ وعدہ بھی گزشتہ جمعہ کیا تھا اور آپ سے وعدہ لیا تھا کہ گفتگو کرنے اور گفتگو سننے کا لطف اسی صورت میں آتا ہے جب آدمی اس کو اول سے آخر تک سماعت کرے. اگر ساری گفتگو معلوم نہ ہو تو کوئی بھی اس سے نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا, نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. بلکہ ایک لطیفہ جیسے کہ مشہور ہے کہ کسی شخص نے واعظ سنا, تقریر سنی, مقرر قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ تلاوت کر رہا تھا, لا تقربوا الصلاۃ, اور ساتھ ہی اس کا اس نے ترجمہ کیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ. ابھی اپنے الفاظ نہیں کہے تھے کہ سننے والے نے جلسہ چھوڑ دیا, جیسا کہ لطیفہ مشہور ہے, یہ چلا گیا اور یہ ذہن بنا لیا کہ قرآن کہتا ہے نماز مت پڑھو. اور واقعی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو ادھوری سنی جائے یا اس کے سیاق و سباق کو چھوڑ دیا جائے تو نتائج یہی نکلتے ہیں. طریقہ کار ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی کتاب پڑھی جائے تو اس کی عبارت پوری پڑھنی چاہیے, اس کا ما قبل ما بعد سیاق سباق آگے پیچھے اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ سکے. اور اسی طرح جب تقریر سنی جائے تو اس کو بھی اول سے آخر تک سماعت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ عنوان پورا ذہن میں ہو اور اس عنوان پر کی گئی گفتگو سے فائدہ حاصل کیا جا سکے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیرت ختم المرسلین بڑا طویل موضوع ہے, ساری زندگی انسان اسی پہ صرف کر دے تو یہ عنوان ختم ہونے کو نہیں آتا. انسان کی زندگی میں جتنے مسائل دینی اور دنیاوی طور پر پیش آ سکتے ہیں, جتنی مشکلات کا اسے سامنا زندگی میں ہو سکتا ہے, ان تمام مسائل کا حل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہے. اور یہی سبب بنا آپ کے آخری رسول ہونے کا. اگر آپ کی شرح میں کوئی کمی ہوتی, آپ کے لائے ہوئے پروگرام میں کوئی نقص ہوتا تو آپ آخری رسول نہ ہوتے. آپ کے آخر میں آنے کی وجہ یہی بنی کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ احکام آنے والی نسلوں کو قیامت تک دینے تھے ان تمام کا نزول کیا اور آئندہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا. اب قیامت تک انسانی زندگی کو زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی مسائل درپیش ہوں گے ان تمام کا حل اسلام میں یقیناً ملے گا. اور ایک مسلمان کا یہی ایمان اور یہی عقیدہ و یقین ہونا چاہیے کہ جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں اس کی زندگی انسانی مسائل کا تمام مسائل کا حل ہے اور اس کا لایا ہوا پروگرام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس عنوان پر گفتگو کو اول سے آخر تک نہ سنا گیا تو جن نتائج کی میں امید رکھتا ہوں وہ بھی شاید مرتب نہ ہو سکے اور جن نتائج کی آپ امید رکھتے ہیں وہ بھی شاید برآمد نہ ہو سکے. اگر آپ یہ عزم کر لیں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر کی گئی گفتگو کو عقیدت احترام مذہبی جذبات کے ساتھ سننا ہے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت نکال کر مجھے بھی موقع دیں کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور پھر اس کے بعد ہم سب مل کے اپنے ماحول اور معاشرے میں سنت نبی کا ہجرا کریں, بدعات اور رسومات کا کلا کما کریں اور ہمیں یہ نظر آئے کہ ہم اپنی زندگی میں کون کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جسے بظاہر نظر گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا جبکہ حقیقتاً وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں انسان کا جہنم میں جانا لازمی ہے لیکن ماحول میں اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. مثلاً کئی کام ہیں, کئی افعال ہیں جو ہمارے ماحول میں رچے ہوئے ہیں. کچھ برادری رسومات کی بنیاد پہ رچ گئے ہیں, کچھ دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرہ میں سرایت کر چکے ہیں اور ہم بڑی دلجمی کے ساتھ بڑے اطمینان قلبی کے ساتھ ان افعال کو سر انجام دے رہے ہیں اور سوچتے تک نہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بعض اوقات انسان یہ گناہ کرتا ہے اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ ہے تو لازماً ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے دل میں ایک کڑن رہتی ہے کہ میں جرم کر چکا ہوں, آخر کار میں نے مرنا ہے, میں اس سے توبہ کر لوں. اسے توبہ کی توفیق کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہو جاتی ہے لیکن جس جرم کو انسان گناہ ہی نہ سمجھتا ہو ظاہر ہے کہ کبھی اس کے دل میں سوچ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے توبہ کر لی. بگتی کی پوزیشن بہن ہی یہی ہوتی ہے, کہ وہ بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی. توبہ تو وہ تب کرے کہ وہ اس کو گناہ سمجھے, اور جب گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا. بدعت کا لفظ زبان پہ آیا, تمہیں وضاحت کرتا جاؤں آسان سے لفظوں میں کہ بدعت کیا ہے, تاکہ آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں اسے آسانی کے ساتھ تلاش کر سکیں اور اس سے بچ سکیں اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے جذبات پیدا ہو سکیں. شریعت نے احکامات کی تقسیم کر دی ہے, بعض حکم اللہ اور اس کے رسول کے وہ ہیں جنہیں فرض کہا جاتا ہے, بعض وہ ہیں جنہیں واجب کہا جاتا ہے, بعض وہ ہیں جنہیں سنت موقعہ کہا جاتا ہے, بعض وہ ہیں جنہیں سنت غیر موقعہ کہا جاتا ہے, اور بعض وہ ہیں جنہیں مستحب کہا جاتا ہے, بعض وہ ہیں جنہیں مباح کہا جاتا ہے. یہ کل تقسیم ہے شرعی احکام کی. فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے اور فرض کا انکار کفر ہے. مثلا نماز فرض ہے, ایک شخص نہیں پڑھتا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے, اور اگر نماز کا انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو گئے. اسی طرح واجب کا ترک گناہ کبیرہ ہے, سنت موقعہ کا ترک گناہ کبیرہ ہے. یہ وہ احکام ہیں جن کی تاخیر آئی, جنہیں ہر حال ہر قیمت پہ ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے. ایک ہے سنت غیر موقعہ. غیر موقعہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے تاخیر نہ کی گئی ہو, یعنی حکم تو دیا گیا لیکن ساتھ ہی رخصت دے دی گئی کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. غیر موقعہ کی یہ پوزیشن ہوتی ہے. وہ سنت وہ کام نبی نے خود کیے لیکن کبھی کیے کبھی نہیں کیا, وہ امت کو یہ پتہ چل گیا کہ جس حکم پہ عمل اگر کسی وقت نہ کیا جائے تو یہ بھی دین ہے, اور کسی وقت کر لیا جائے تو یہ بھی دین ہے, کہ پیغمبر نے کبھی یہ کام کیا کبھی نہیں کیا. یہ غیر موقعہ کی پوزیشن ہوا کرتی ہے. جیسے عصر کی چار سنتے ہیں, عشاء کی نماز سے پہلے کی چار سنتے ہیں, یہ سنتیں غیر موقعہ شمار ہوتی ہیں. سینکڑوں لوگ آپ کو ملیں گے یہ سنتیں نہیں پڑھتے, اور ایسے بھی ملیں گے جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. لیکن اگر انہی سنتوں کو جو پیغمبر کی سنتے ہیں اور براہ راست پیغمبر نے یہ پڑھی ہیں عصر سے پہلے بھی اور عشاء سے پہلے بھی, ایک شخص آج یہی عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ انہیں ہر حال پڑھنا ہے, انہیں کبھی نہیں چھوڑنا, اور اگر کوئی آدمی یہ سنتے نہیں پڑھتا چھوڑتا ہے تو یہ اس پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے, تو یہی سنتے اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ پڑھنے والے انسان کو بدعتی کہا جائے گا. ذرا غور فرمائیے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ بدعت کی پہچان ہو سکے. اسے بدعتی کیوں کہا جائے گا کہ جب پیغمبر نے شریعت نے ایک کام کے نہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے تو غیر نبی کو یہ حق کیسے مل گیا کہ وہ مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو پابند کرے کہ یہ ضرور کرنا ہے. اس کا معنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ یہ صرف بدعت ہی نہیں بلکہ مدعی نبوت بننا چاہتا ہے. یہ گویا خود ہی شرع نافذ کرنے والا بننا چاہتا ہے، ہے وہ سنت ادائیگی سنت کی کر رہا ہے، لیکن نظریہ اس نے یہ رکھ لیے کہ انہیں ہر حال ادا کرنا ہے، اور جسے ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتا اس پہ فتوے شروع کر دیتا ہے. تو اس انسان کو بدعتی کہا جائے گا کہ تو نے ایک ایسے شرعی حکم کو کہ جس کو شریعت غیر مؤکدہ کہتی تھی، جس پہ شریعت نے تاکید نہیں کی، تو ایک ایسے حکم کی تاکید کر رہا ہے، لہذا اب یہ وہ دین نہیں رہا جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یہ دین تیرے گھر کا بناوٹی ہے اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اسی طرح شریع احکام میں سے مستحبات بھی، مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی کر لے ثواب ہوگا، نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب اگر ایک انسان کسی مستحب کو ضروری سمجھ لے کہ اسے ہر قیمت کرنا ہے اور کبھی نہیں چھوڑنا، تو یہ بھی بدعت بن جائے گا. اگر یہ عقیدہ نہ رکھے اور مستحب پہ عمل کر لے، کوئی حرج نہیں، وہ اس نے شرع نہیں بدلی، اس کا اپنا ایک عمل ہے کر رہا ہے، بدعت اس وقت بن جائے گی جب وہ یہ ان مستحبات کو ضروری سمجھ لے گا جبکہ شریعت انہیں ضروری نہیں کہتی. اسی طرح مباح، مباح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے شرعی ممانعت نہ آئی، ایک چیز آپ کے سامنے آئی، نہ اس کے کرنے کا شریعت میں حکم ہے اور نہ ہی اس کے نہ کرنے کا حکم ہے، آپ نے دیگر شرعی قواعد و ضوابط کی روح سے یہ پہچان لیا کہ یہ ایک جیسا کام ہے، اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، نہ کیا جائے تب بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس مسئلے میں کوئی حکم نہیں ہے، اسے مباح کہتے ہیں. اگر کوئی انسان ایک مباح فعل کو، ایک جیس بات کو ضروری تصور کر لے کہ اس سے کبھی نہ ہٹے، تو وہ بھی بدعت بن جائے گا. اور یہ کام کرنے والا انسان ایک بار نہیں لاکھ بار اس کے رسول کا نعرہ بلند کرے، لیکن اسے عاشق رسول کہنا گویا اس کے رسالت کی توہین ہوگی. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معشوق، اپنے آقا، جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، پھر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے. اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو کیا عشق ہے یا کیا محبت ہے؟ اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کی جستجو بھی کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے ماحول اور معاشرے میں کتنے وہ کام ہیں جو بدعت کی زد میں آ رہے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ انہیں کیا جا رہا ہے، اور غور بھی نہیں کیا جاتا ہے اس بات پر کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایک جرم اور گناہ ہے اور انسان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، نتیجتاً اسے کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور بدعتی کے لیے پیغمبر کا واضح اعلان ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اپنے اس جرم کی سزا بھگتے گا. اسی اصول کو سامنے رکھ کے ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی چیزیں آ گئی جن کو بدعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. ظاہر ان کا بڑا دلکش ہوگا، لیکن انجام کے لحاظ سے وہ بدعت بن جائے گی. مثلا آدمی فوت ہوتا ہے، آپ تین دن تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں، شرع میں اس تعزیت کی پوزیشن صرف اتنی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں یا مسجد، گلیوں میں نہیں، راستے روکنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، مسجد یا گھر میں وہ تین دن کے لیے بیٹھ جائے کہ دوست احباب ساتھی اظہار ہمدردی کے لیے آئیں گے تو انہیں پریشانی نہ ہو کہ میں گھر پہ نہ ہوں. تو ایک ایسی جگہ وہ منتخب کر لیتا ہے، گھر یا مسجد، کہ جو ساتھی جو دوست اظہار ہمدردی کے لیے آئیں میں انہیں آسانی کے ساتھ میسر آ سکوں، اور وہ تعزیت کے کلمات کہہ لیں کہ بڑا دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دو مقامات پر وہ بیٹھ سکتا ہے، شرع اسے اجازت دیتی ہے.
لیکن ساتھ ہی گلیوں میں بازاروں میں جیسا کہ ہمارے ماحول میں رواج ہے راستہ روک کے دیکھتے بھی کبھی طور پہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پھر یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی جگہ پہ وہ بیٹھی ہے گلی اور چوکوں میں کہ جہاں قرب و جوار میں گندگی گندگی صفائی بھی کوئی نہیں اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے گلی میں بیٹھنے کی. جب جگہ ملتی ہے تو پاک جگہ پہ بیٹھ جانا چاہیے. راستہ بھی رکتا ہے, لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. گلی اور بازاروں میں تو بیٹھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. مسجد یا گھر میں تعزیت کے لیے 3 دن تک بیٹھنے کی اجازت دی ہے, لیکن اجازت اس نوعیت کی دی ہے کہ اگر کوئی انسان بیٹھ جائے 3 دن اجازت ہے, نہ بیٹھے تو بہتر ہے. یعنی شریعت کا موقف دیکھیے ذرا کہ 3 دن بیٹھ جائے اجازت ہے اور اگر نہ بیٹھے تو اور بہتر ہے. جنازہ ہو گیا, جو آدمی جنازے میں شریک ہو جائے وہ بعد میں تعزیت کے لیے نہ بھی آئے تب بھی اس کی تعزیت شمار ہو جاتی ہے کہ وہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑ گیا, اظہار ہمدردی کر کے. یہ ہے اس مسئلے کی شرعی حیثیت. لیکن آج اس میں اتنی رسومات آ گئی, اس میں اتنی تقریریں آ گئی کہ انہیں کبھی چھوڑا نہیں جاتا. چھوڑنے کا, چلو چھوڑا نہیں جاتا تو چھوڑنے کا ذہن ہو, نظریہ ہو کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی انسان ہمارے ماحول یا معاشرے میں 3 دن تعزیت کے لیے نہیں بیٹھتا, اس پہ پتے بازی شروع ہو جائے گی, اسے گالیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی, اسے یہ کہنا شروع کر دیں گے لوگ نیا فرقہ ہے, نیا دین ہے, کوئی یہ کہنے لگ جائے گا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, کوئی یہ پتے شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ آیا تو اپنے ماں باپ کا دین منوا رہا ہے یا پیغمبر کا لایا ہوا دین منوانا چاہتا ہے, آیا تیری اپنے گھر کی کوئی من گھڑت شریعت ہے یا اس شریعت کے عمل کرانا چاہتا ہے جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور جسے انہوں نے پھیلایا تھا. اگر تو اس شریعت کے عمل کرانا مقصود ہے تو اسی شریعت میں پھر ان تفصیلات کو دکھانا ہوگا کہ آپ نے تعزیت کیسے کی, آپ نے حکم کیسے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب صحابہ کرام کے انتقال ہوئے, ان کی وفات ہوئی, آپ نے اس وقت تعزیت کیسے کی, صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا, پھر لازمی بات ہوگی کہ اسے یہ دکھانا ہوگا کہ یہ شرعی حکم ہے اور فلاں آدمی اس شرعی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن کتنی بڑی حیرت ہے, بلکہ گویا یوں سمجھیے کہ اسلام کس قدر لابارس اور یتیم نظر آتے کہ جو آدمی اس نے اپنی گھر کی رسومات کو, اپنی برادری رسومات کو, اپنے ماحول اور معاشرے کے رواج کو وہ دین سمجھے بیٹھے, شریعت سمجھے بیٹھے, اس کے خلاف نہ خود کرتے نہ کسی اور کو کرنے کی اجازت دیتے, اور اگر کوئی جرات کر کے خلاف ورزی کر لے تو اس پہ فتووں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے ڈڈورا لگ جاتے, اس کے پیچھے تالیاں بجتی ہیں, اس کو تالے دیے جاتی, اس پہ لانت بھیجی جاتی ہے. اور یہ نہیں سوچتا یہ انسان کہ لانتی یہ خود ہے کہ جس نے شریعت بدلی, اور مجرم اس کو گردان رہا ہے کہ جس کا مطالبہ شرع پہ عمل کرنے کا تھا. اگر آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے, تو آپ کو اپنے ماحول کی بہت ساری خرابیاں نظر آئیں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں, اور ہم نے کیا کرنا تھا, اور کس سٹیج پہ آئے ہوئے. اور پھر بڑا ظلم یہ ہے کہ عقل سے کام نہیں لینا, کتنی بوندی رسم ہے, کتنا خیر معقول فعل ہے کہ گلی میں آپ بیٹھے, تیسرا دن ہے, برادری غیر برادری دوست احباب سب جمع ہیں, مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں رسمی کل خانی, حالانکہ شرع کے کسی حکم کو رسم کہنا ہی جرم ہے, پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو رسم کہنا بھی جرم ہے, لیکن اعلان یہ ہو رہا ہے کہ رسمی کل خانی ہوگی, لوگ اس میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں, آئے دہی بھی آئے, ہر قسم کا گویا اس میں سالن بھی آئے, فروٹ بھی آئے, ساتھ ہی ساتھ جوتا بھی آ رہا ہے, کپڑے بھی آ جائیں، پگڑی بھی آ جائے، ساتھ پانچ دس روپے کا نوٹ بھی آ جائے، یہ تمام چیزیں مختلف برتنوں میں ڈال کے گھر سے اٹھا کے گلی میں لا کے رکھ دی جاتی ہیں، سارے لوگ جمع رہتی ہیں، ایک یا دو یا تین آدمی نمبر وار بیٹھ کے قرآن کی مختلف آیات چن چن کے پڑھتی ہیں، ایک حد تک ایک نے پڑھ دی، اس سے آگے پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس سے آگے تیسرا شروع ہو جاتا ہے، پڑھنے کے بعد ان خانوں کو ایک دفعہ دوبارہ گھر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ ان پڑھنے والوں کو دے دیا، کچھ کسی اور طرف چلا گیا، اور جو برادری کے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے میت کے گھر سے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ کھانا کھایا، ایک ایک دو دو تین تین روپے وہ نیند کے دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری کیفیت اور یہ تمام کا تمام نقشہ کیا قرآن میں، سنت میں اور پیغمبر کی 1,24,000 افراد سے مشتمل جماعت کے عمل کردار میں کہیں یہ نقشہ ملتے؟ میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی جس کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کی پوری فقہ میں کہیں یہ نقشہ، کہیں اس کا کوئی ثبوت ملتے؟ اگر نہیں ہے تو آخر بنا کیا ہے؟ یہ رسم کہاں سے آئی؟ کون لایا؟ آج اس پہ اتنی گویا اتنی تاکید کیوں ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ پتے لگ جاتے، اور کوئی اس غیر معقولیت کو نہیں دیکھتا کہ کھانے کا گلی میں آنے کا مقصد کیا تھا، پھر گلی سے اٹھا کے واپس گھر لے جانے کا مقصد کیا تھا، آخر اس تمام ترشوتا بازی کی کون سی تعبیر کی جائے گی؟ اسے اگر بدعت نہ کہا جائے، اس کو اگر رسم نہ کہا جائے، اس کو اگر دین دشمنی اور دین کی بغاوت نہ کہا جائے تو آپ بتائیں اور کیا کہا جائے؟ یہ تمام رسمیں ہمارے ماحول میں موجود ہیں، اور مزید حیرت یہ کہ ایک وہ طبقہ جو عقیدتاً مسلک کے لحاظ سے علماء دیوبند سے وابستہ ہے، صرف عوام نہیں مولویوں کی حد تک تھی، وہ اپنے پاؤں کمزور ہونے کی وجہ سے یا جرت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بھی اس رسم میں مبتلا ہیں۔ جب آپ نے ایک لائن منتخب ہی کر لی، جب آپ نے یہ پاور ہی کر لیا کہ علماء دیوبند کے نام سے 13ویں صدی میں اٹھنے والی تحریک اہل سنت ہی کی تحریک تھی، اور اہل سنت والجماعت کی نمائندگی 13ویں اور 14ویں صدی میں علماء دیوبند کے نام سے ہوئی ہے، جب آپ ان حقائق تک پہنچ گئے، جب آپ ان لقابرین کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، انہیں صراط مستقیم پہ مانتے ہیں، انہیں سچا مانتے ہیں، ان کے خلاف آپ بات نہیں سنتے، ان کے زندہ باد کے نعرے آپ مساجد میں جلسوں میں بلند کرتے ہیں، انہیں اپنا رہنما اور مقتدا مانتے ہیں، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ آپ پہلے اپنے مذہبی مقتدا اور رہنماؤں کے فتاوا جات دیکھتے، ان نے جو آپ کو لائن دی تھی اس لائن کو آپ دیکھتے، اس کے مطابق آپ زندگی بسر کرتے۔ جو بندیت نام بدعت کا نہیں ہے، جو بندیت نام رسومات کا نہیں ہے، جو بندیت نام شرع کی پامالی کا نہیں ہے، جو بندیت نام سنیت کی صحیح ترجمانی کا ہے، جو بندیت نام قرآن و سنت کی صحیح اشاعت کا ہے، جو بندیت نام ایک اس تحریک کا ہے جو تحریک دین نے ملاوٹ نہیں مانتی، جو تحریک دین نے کسی قسم کی رسومات کو آنے کی اجازت نہیں دیتی، جو بندیت ایک وہ تحریک ہے جو اس دین کو مینوان پیش کرنا چاہتی ہے، جو دین خاتم الانبیاء نے قرآن کی چوٹیوں میں بیان کیا، جس کو طیب میں بیان کیا، جس کو مکہ میں بیان کیا، جس کو بدروہت میں بیان کیا، جس کو خندق کھود کے بیان کیا، جس کو غاروں میں راتیں کاٹ کے بیان کیا، جو بندیت ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو اس دین کو مینوان پیش کرنا چاہتی ہے، جس دین کے لیے بلال، جس دین کے لیے خبیب، جس دین کے لیے زلیلا نے مار کھائی، جو بندیت ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو اس دین کو ملان پیش کرنا چاہتی ہے، جس دین کے لیے حضرت حمزہ کٹے، جس دین کے لیے صحابہ کی چمڑیاں اجڑ گئی، جس دین کے لیے نبوت نے مار کھائی، جو بندیت کسی فرقہ کا نام نہیں دینی تحریک کا نام ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جو افراد اپنے آپ کو علماء دیوبند سے وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اس کے نازاں بھی ہیں،
اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم آل حق سے وابستہ ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اکابرین کے فضائلات کو سامنے رکھیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے ہر انسان آزاد ہے, اسے حق ہے وہ تحقیق کرے. آپ کو بھی حق ہے کہ آپ تحقیق کریں. آپ کے اکابرین میں سے کسی کا فتویٰ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو آپ چھوڑ دیں, اور اگر قرآن و سنت کے جیسے لوگ مختلف اپنی جماعتوں کے نام رکھ لیتی, کام دین کا کرنا ہوتے نام مختلف رکھ لیے جاتے. اس طرح ایک نام رکھ لیا گیا بدعت کے مقابلہ میں, بدعتوں سے امتیاز کے مقابلہ میں ایک نام رکھ لیا گیا. ورنہ حقیقت میں نے عرض کیا کہ دیوبندیت ایک 14ویں صدی کی دینی تحریک ہے کہ جس نے اس وقت دین کا تحفظ کیا کہ جس وقت انگریز 57,000 کے قریب علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے ڈرا چکا تھا, اس وقت دیوبندی تحریک نے دین کا تحفظ کیا جبکہ دنیا دین کا نام برے صغیر میں گویا لینے کو برداشت نہیں کرتی تھی. دیوبندیت نے اس وقت دین کا تحفظ کیا جب شاہ ولی اللہ قرآن کا ترجمہ لکھنے کے جرم میں اپنے ہاتھ کٹوا چکے تھے. دیوبندیت نے اس وقت دین کا تحفظ کیا جب شاہ اسماعیل بالا کوٹ کی وادیوں میں دین کے تحفظ کے لیے لوگوں کا کتراٹ بہا چکا تھا. دیوبندیت نے اس وقت دین کا تحفظ کیا جب عیسائی مشنری برے صغیر میں ادھم مچائے ہوئے تھی. دیوبندی تحریک نے اس وقت دین کا تحفظ کیا جب لوگ خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کے خلاف یلغار کر رہے تھے. انگریز غلام احمد قادیانی کو پروپا پا رہا تھا, اس کی پرورش کر رہا تھا. اس وقت دیوبندی تحریک نے اس کشمیر کے سامنے بند باندھا. دیوبندی اس تحریک کا نام ہے جس نے پہلے تقریر میں شیعت کے لانے کے بعد اس کے حق کا بند کیا. دیوبندی اسی کا فرد تھا عبد السکون لکھنوی جس نے صدیق کے دشمن کو لوگ کے طرح سے پا دیے. دیوبندیت کا فرد تھا منظور نورانی جس نے بیرت کے ناک میں جس نے بیرت کی ناک بند کی. دیوبندیت کا فرد تھا دوست محمد قریشی جس نے صدیق کی صداقت کو آپ کا ضلع جھنگ چوک دارا میں بلند کر دیا. ایک دینی تحریک کا نام ہے, کوئی فرقے کا نام نہیں ہے. خاتم الانبیاء کے پورے دین کی اشاعت کرنے والی جماعت علماء دیوبند کی نام سے علماء دیوبند کے نام سے معروف ہے, اور ان کا یہی مشن تھا آج بھی وہی مشن ہے. برے صغیر میں جب بدعات نے جنم لیا رسومات نے جنم لیا عیسائی مشنری کام کرنے لگ گئی, اس وقت پیغمبر کی شریعت کو پیغمبر کی سیرت کے تجربہ کو اور آپ کے فضائل آپ کے مناقب آپ کے کردار آپ کے کیریئر کو عام کرنے کا وقت تھا. اس وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. پورے برے صغیر میں کوئی ایسا ادارہ جو منظم اور ایک مضبوط پروگرام کے ساتھ دین کی اشاعت کرے نہیں تھا. یہ محض ہوائی پھیر یا گپ نہیں ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں. دارالعلوم دیوبند سے پہلے اتنی وسعت کے ساتھ دین کی اشاعت کے پروگرام کو سامنے رکھ کے کسی بھی ادارے کی بنیاد نہیں رکھی گئی. شاہ ولی اللہ نے رکھی رحمہ اللہ, ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا. ان کے صاحبزادوں نے دین کی قابل قدر خدمت کی, قرآن کے ترجمے لکھے, لیکن ایک محدود پیمانے پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اتنی وسعت کے ساتھ رکھی گئی اور جس کے پروگرام میں یہ چیز شامل کر دی گئی کہ یہ ادارہ کسی شخص کی خصوصی ایڈ کے بغیر چلے گا, بلکہ بانی ادارہ نے محمد قاسم نانوتوی نے ادارے کے دستور میں لکھا کہ جب تک دارالعلوم کسی سرکاری گرانٹ یا کسی بڑے آدمی کی ماہانہ مستقل گرانٹ کے بغیر کام کرے گا اس وقت تک اس کو رات
اور دن چوگنا ترقی ہوگی. اور جس دن یہ ادارہ کسی سرکاری ذرائع کی اتباع کرنے لگ گیا یا کسی سے مستقل آمدنی پہ یقین کر کے بیٹھ گیا, اس دن یہ ادارہ وہ نتائج مرتب نہیں کر سکے گا کہ جن نتائج کی دین کو ضرورت ہے, شریعت کو ضرورت ہے, اس دن یہ نہیں ہوگا. بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو نوٹ کیا. اور آپ تاریخ پڑھیں تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 3 روپے سے پڑی تھی, ابتدائی چندہ کل 3 روپے, اور اس سے اس ادارے کو قائم کیا گیا جو آج صرف بر صغیر نہیں بلکہ میں بہت بڑے چیلنج کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا نے دارالعلوم دیوبند جیسی مذہبی دینی یونیورسٹی اور قرآن و سنت اور فقہ حنفی کے مطابق دین کی اشاعت کرنے والی کوئی یونیورسٹی پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. کسی کی معلومات میں ہو تو وہ ہماری معلومات سے اضافہ کر دیں. اس کا بڑا چیلنج کیا میں نے, پوری دنیا میں نہیں ہے اتنی بڑی وسیع یونیورسٹی کہ جس میں اتنی وسعت کے ساتھ طلباء پڑھتے ہوں, اور اس میں قرآن و سنت کے تحفظ کے لیے ہر ملاوٹ سے پاک پروگرام پیش کیا جاتا ہو, پوری دنیا میں ایسی دینی درخت نہیں ہے. جبکہ اس کی بنیاد ایک انار کے درخت سے ہوئی تھی اور 3 روپے ابتدائی چندہ تھا. اسی وقت دستور میں لکھ دیا گیا کہ جب تک مستقل گراج کے بغیر چلو گے, اللہ کا بھروسہ کر کے چلو گے, غرادا کے 1, 2, 4 پیسے کے پر بنیاد رکھ کے چلو گے, کامیابی ہوگی. اور جس دن مستقل گراج کا یقین کر لو گے کامیابی نہیں ہوگی, نتائج خطرناک نکلیں گے. چنانچہ ادارہ اسی طرز کے ساتھ چلا, آج تک چل رہا ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا, شیخ الہند محمود الحسن کا دور تھا, نواب کلات نے انگریز کے ساتھ بات کی, وہ ہمیشہ سے ادارے کا معاون تھا. دارالعلوم کو سالانہ 10,000 روپے اس وقت دیا کرتا تھا, اور دارالعلوم کے منتظرین یہ سمجھ کر کے ایک مسلمان ادارے کی مدد کرتا ہے لے لیا کرتے تھے, اور لے لینا چاہیے, مدارس چلتے چندے تھے. لیکن انگریز نے اسی نواب کو استعمال کیا, نواب دکن کو, کلات میں نقل کا کسی کو استعمال کیا کہ تو اتنا بڑا معاون ہے ادارے کا, اور یہ ادارہ اول سے آخر تک انگریز کے خلاف ہے, رات دن اس کی سرگرمی انگریز کے خلاف ہے. یہاں بغاوت کے پروگرام بنتی, تاریخ خلافت کے پروگرام یہاں بنتے ہیں, تاریخ روشنی رمار کا پروگرام یہاں بنتے ہیں, تاریخ ہجرت کا پروگرام یہاں بنتے ہیں, تاریخ ترک موالات کا پروگرام یہاں بنتے ہیں. یہ تاریخ انڈیا میں چل چکی ہیں, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. تاریخ مدہ صحابہ کا پروگرام یہاں بنتے ہیں. آپ اتنے بڑے معاون ہیں اس ادارے کے, کیا آپ کوئی روک تھام نہیں کر سکتے؟ تو نواب دکن نے خط لکھا دارالعلوم دیوبند میں کہ آپ لوگ مذہبی لوگ ہیں, آپ اپنا ادارہ چلائیں, آپ کو جتنی سرمایہ کی ضرورت ہے میں بھی دیتا ہوں, کسی اور سے بھی لے دیتا ہوں. آپ نیک اور صوفی بزرگ لوگ ہیں, اللہ اللہ کریں, قرآن حدیث پڑھائیں, آپ انگریز دشمنی مول نہ لیں, آپ انگریز کے خلاف تحریکوں میں ملوث نہ ہوں. اور ساتھ ہی یہ لکھ دیا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں سالانہ جو گرانٹ دارالعلوم کو دیا کرتا ہوں 10,000 کی, میں وہ بند کر دوں گا. وہ دو راستے لکھ رہا ہے, پہلے بحث کیا کہ آپ نیک لوگ ہیں, آپ کے اس مسئلے میں نہ پڑے, اور ساتھ دھمکی دے دی کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں 10,000 کی کثیر رقم آج سے 1 صدی پہلے آپ کو اس کا اندازہ لگانے کہ کتنی بڑی گرانٹ وہ میں بند کر دوں گا. یہ خط اس کا دارالعلوم میں آیا, حضرت شیخ الہند کو دکھایا گیا, مولانا محمود الحسن کو. انہوں نے 4 سال مالٹا کی قید کاٹی اور قرآن کا ترجمہ جیل میں لکھا. انہیں دکھایا گیا, انہوں نے خط پھاڑ دیا اور جوابی خط نواب دکن کو لکھا کہ میں مخالف دے رہا ہوں کہ شاید تو اسلام کی ہمدردی کے لیے پیسے دیتا ہے, میں مخالفت میں رہا کہ شاید تو قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے ادارے کی خدمت کرتے ہیں. مجھ پہ تو آج یہ بات کھلی ہے کہ تو ہمیں خریدنے کے لیے چندہ دیا کرتا تھا, تو میں ایسا چندہ دارالعلوم میں حرام سمجھتا ہوں کہ جس کے ذریعے کوئی آدمی ہمیں خریدنے کا پروگرام رکھتا ہے. ہم حساب کتاب آپ کے ساتھ کا چندے کا کر رہے ہیں, جتنا آج تک آپ نے دیے ہم ایک ایک پائی واپس لوٹائیں گے. دارالعلوم چلتا رہے گا, بند نہیں ہو سکتا. ہم نے ادارے کی بنیاد دین کی اشاعت کر کے رکھی ہے, دین بیچنے کے لیے نہیں رکھی. پورا کا پورا چندہ نواب رقم کا شیخ الہند نے واپس کیا اور انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی. آج اس طبقے کو جس نے بند کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, جس طبقے نے عیسائی مشنری کا راستہ روکا, جس طبقے نے تحریک مدہ صحابہ چلائی, جس طبقے نے ترک خلافت کا تحفظ کیا, جس طبقے نے تحریک روشنی نماز چلا کے ایک امت کو ایک عالم کی چھت کے نیچے آنے کا درس دیا, جس طبقے نے ان گنت قرآن کی تصویریں لکھی, جس طبقے نے اس دور میں جب انگریز علماء کو ذبح کر رہا تھا, دین مٹا رہا تھا, لائبریریاں دریا بند کر دی گئی تھی, ان حالات میں جس طبقے نے دین کا تحفظ کیا, قرآن کی اشاعت کی, سنت کی اشاعت کی, پیغمبر کی سیرت کا تجربہ کا تحفظ کیا, سیرت کو پھیلایا, اس کی کوئی گرت کوئی رسم شامل نہیں ہو رہی. آج اس طبقے کو, آج اس مقدس گروہ کو, آج اس دین کی محافظ تحریک کو دو دو ٹکے کے روز اور بولے جنہیں ایک روپیہ دے کے اپنے پورے خاندان کی تعریف کروا لو, بلکہ ایک کنگی ایک پیسہ اگر روپیہ بھیج دے تو وہ بھی اس ملوانے سے تعریف کروا لے کہ اللہ کریم ایک کمائی میں برکت ڈالے. آج وہ بدکماش, آج وہ بدفکرت لوگ, آج وہ دین دشمن لوگ, آج وہ ایمان و اسلام کی پیشانی سے کلنکا ٹیک افراد اس مقدس تناب کے خلاف زہر اگتی ہی اور خصوصیت کے ساتھ جنگ کو اس کے لیے آج گاہ کے طور پہ استعمال کرنے کی مکمل سازش کر لی گئی ہے. اور یہ سازش اس لیے کر لی گئی کہ یہ باور کر لیا گیا تھا شاید کہ حق نواز اصحاب رسول کی مرا اور منقبت کے موضوع کی وجہ سے اور رس کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں کہتا, ہم رج کے کاغذ دے لیں. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں راستی کو معاف نہیں کروں گا, میں جہاں شیعت کے قتل اور فریب کا پردہ نہیں ڈال سکتا, وہاں میں کسی بھی اسلام دشمن تحریک یا کسی بھی شیعہ ایجنٹ کو اس دینی تحریک کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. میرے محسن علماء دیوبند ہیں, مجھے دس علماء سے بننے دیے, میری تربیت علماء سے بننے دیے, مجھے صدیق کی منقبت, عمر کی عظمت, عثمان کی عظمت, علی کی عظمت, پیغمبر کی عظمت علماء سے بننے بتلائی ہے. میں اپنے محسنین کے خلاف کسی کتے کی زبان نکلنا گوارا نہیں کروں گا. صبر کی ایک حد ہوتی ہے, صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے, صبر کا ایک آخر کار, صبر کی ایک منزل ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میدان کھلا پاؤ اور یہ سمجھو پوچھتا کوئی نہیں, جتنی مرضی گالیاں دے رہا ہو. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں, میرے اکابرین کی ہڈیاں قبروں سے نکالنے کی بکواس کرنے والوں, اگر کل کو میں نہ صحیح میرے کسی محمد تلک نوجوان نے کسی چوک پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ احمد رضا خان کی قبر کھودو, اس کی ہڈیاں نکالو, اور اس کی ہڈیاں نکالنے کے بعد اس کو جوتے مارتے پوچھو کہ برف جاری کرنے کا تجھے کیا حضر ملا, تجھے انگریز کی ایجنٹی اور ہندوستان کو دارال اسلام کہنے کا تمہیں کیوں شوق چڑھا, تو نے انگریز کے خلاف جہاد نہ کرنے کا
فتوا ٹوٹ گیا میں نہیں کہوں گا تو میرے مسلک کا کوئی نوجوان اگر کل یہی تقریر کر دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہوگی, اس کی ذمہ داری بند پہ ہوگی جنہیں مفتی محمود کی قبر کھودنے کی بکواس کی, جنہیں ان کی ہڈیاں نکالنے کی بکواس کی, جنہیں ان کو یہودی کہا اور کیا جا رہی. میری بار بار اپیل, بار بار درخواست, بار بار ہمت کے باوجود ان کی زبان نہیں رکی. شاید وہ سمجھتے ہیں کوئی کمزوری ہے, باہر آ جاؤ ورنہ میں نہیں کہوں گا میرے مسلک کے نوجوان تمہارے بزرگوں کی حد سے بھی اکھیڑیں گے. نہ گالیے دو نہ دلواؤ, ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہ گالیے دو نہ دلواؤ, احترام کرو گے کرواؤ گے, میرے باپ کی عزت کرو گے میں بھی کروں گا, میرے بزرگ کا احترام کرو گے میں بھی کروں گا. میں نے آپ سے عرض کر دیے, میں اپنی اس نسبی رات سے جس کے خون کا میں حصہ ہوں, توجہ رہے میرے الفاظ پہ, اس نسبی رات سے جس کے خون کا میں حصہ ہوں اس کے کروڑ ہاں درجہ مفتی محمود کا احترام کرتا ہوں, اس سے کروڑ ہاں درجہ قاسم نانوتری کا احترام کرتا ہوں. کیوں؟ ذرا الفاظ کا توجہ رہے, میرے نسلی باپ کے جس کے خون کا میں حصہ ہوں اس نے میری جسمانی تربیت کی ہے, جبکہ جسمانی تربیت دوزخ سے نہیں بتا سکتی. نہیں رہی توجہ, جسمانی تربیت دوزخ سے, اچھا لباس دوزخ سے نہیں بتا سکتا, اچھا کھانا دوزخ سے نہیں بتا سکتا. ضرور باپ کا احترام ہے ہر بیٹے کو کرنا چاہیے, لیکن فرق بتلا رہا ہوں میرے نسبی بات میں میرے وجود کی تربیت کی علماء دیوبند نے میرے روح کی تربیت کی ہے, ان نے اس وجود کو جنتی بنا, ان نے اس وجود کی تربیت اس انداز میں کی کہ اگر میں اس دین کی عمل کر لوں تو مجھے جنت ملے گی. اس لیے کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ان باتوں کے خلاف کسی کی بکواس سنتا جاؤں اور کبھی نہ بولوں. درخواستیں کی, نیتیں کی, سب کچھ کہا, لیکن وہ یہ سمجھے کہ شاید کمزوری ہے, میں زبان بھی تم سے تیز رکھتا ہوں, تم سے معلومات بھی زیادہ رکھتا ہوں, بولنا بھی جانتا ہوں اور ترق بھی رکھتا ہوں, اور کسی اور تمہاری طرح کسی وڈیرے کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں, کسی کے سرمایہ کا بھی میرے اوپر کوئی روب نہیں ہے, اور میں کسی شرابی اور کسی جوئے باز کو قبلہ بھی نہیں چاہتا. میری ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے. تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جن صحابہ کی عزت ناموس اور عصمت کر گئے میں نے رس سے لڑائی لڑی, ان کی عصمت تو مجھے محمود نے سمجھائی ہے, ان کی عصمت تو مجھے قاسم ملوتوی عبدالشکور لکھنوی نے سمجھائی ہے. میں اپنے اساتذہ اپنے اکابر کے خلاف غلیظ زبان روز سنوں اور تم ڈھٹائی کے ساتھ بڑی بے شرمی کے ساتھ اس اصول کی عمل کرتے رہو کہ شرم آنا اندر گیا بے شرم آ کے میرے کو ڈر گیا, اسی اصول کی عمل پیدا ہو کے چلتے رہو. تو میں آج پھر کہتا ہوں بریلوی حضرات سے کہ اپنے ملواؤں کو لگام دو, ورنہ کل اگر تمہارے اکابرین کی قبریں کھودنے کے لیے ہمارے کسی نوجوان نے یہی تقریر کر دی تو پھر بلا ہم سے نہ ہونا چاہیے. یہ گالیاں تمہارے اپنے ملوانوں نے خود دلوائی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ بتلائیں کہ ہمارا کوئی نوجوان نہیں کہہ سکتا کہ احمد رضا کی قبر کھودو, کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ زبان نہیں ہے کہہ سکتا ہے؟ میں نے نہیں کہا, میں بھی کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ میں کہہ سکتا ہوں اور میں نے کہا بھی ہے کبھی, لیکن وہ بھی زیادتی کرتے ہوئے نہیں کہا, اسی صورت حال میں کہا تھا کہ جب ہمیں ستایا گیا تو مجھے کہنا پڑا, پھر درخواستیں, پھر محلے کی میٹنگ, اتحاد چاہیے, ماحول بگڑ رہا ہے. ماحول بگڑتا اس وقت نظر آتا ہے جب اپنے مفادات کے ساتھ پڑے دوسرے کو رات دن کر کے دو, اور جب دفاع ہو تو اس وقت ماحول بگڑ رہا ہے, اس وقت کئی موت کے سین آ جاتے ہیں درمیان میں, اور اس شہر کے حالات بڑے بگڑ رہے ہیں. اب وہ مؤسسین کے خیرتی کے ساتھ کہاں ہیں کہ جو روزانہ تقریروں میں سنتے ہیں محمود یہودی تھا، مفتی محمود گیمان تھا، عطا اللہ شاہ بخاری انگریز کا ایجنٹ تھا، تم ایجنٹ نہیں ہو، تمہاری سلطان بہو کی جائیداد نہیں گری جاتی، توجہ کر توجہ کر سرا، خود حضرت کی نہیں بات کر رہا، حضرت بہو کی، ان کی نسل کی بات کر رہا ہوں، ان کی جائیداد نہیں گری جاتی، شہر شریف کے اصل بزرگ کی بات نہیں کر رہا، ان کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، ان کے مرقع نہیں گنے جاتے، سردار فیصل آبادی کی اولاد کی جائیداد مکانات چکانی شمار میں نہیں آتی، اور داتا دربار کے مجاوروں کی جائیدادیں شمار میں نہیں آتی، تم تو دین کے ٹھیکے دار اور بخاری چپ کی اولاد، آپ کی کرایہ کے مکان میں ہے، وہ انگریز کا گن تھا، تم بتلاؤ کہ یہ جائیدادیں جو تمہارے پاس آئیں گی تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے، تم نے یہ عہدے کہاں سے لی، تم دولت مند کہاں سے ہوئے، اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی، بخاری کی بات کرتی ہو کہ جس نے پورا برطانیہ کو جوتے کی نوک پر رکھ چھوڑا تھا، آج میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی سیو کا ایجنٹ اس انداز میں ہمارا راستہ روکے، جہاں شیعہ کی تخریب کاری کو معاف نہیں کیا جائے گا وہاں شیعہ کے ایجنٹ کی تخریب کاری کو بھی معاف ہے، اسی آواز سے معاف ہے نہیں کیا جائے گا، ایک بات پھر کہتا ہوں، آج میں کسی 302 کے مقدمے ملبس نہیں، کوئی میری مجبوری نہیں، میں نے اس سنگین کیس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بریلویوں اگر ابوبکر عمر کو مانتے ہو مل کے کام کریں، تم نے نہ مانا، ہمارے کیس کے دوران ساتھیوں نے تم سے کہا، تم نے گام نے کاغذ میں کسنے کھائیں گے، آج پھر کہتا ہوں کہ اگر تم سنگھوں کے ایجنٹ نہیں ہو، نہیں رہی تو میرے اگر تم سنگھوں کے ایجنٹ نہیں ہو، تمہاری پشت پہ سیاہ دولت کام نہیں کر رہی، آئیے اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے متفقہ کام کر لیتے ہیں، آج تو میں تمہیں اپنے کسی کیس کے ختم کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہا، آج دعوت اس لیے پھر دے رہا ہوں کہ تم سے شیعت پیدا اٹھا رہی ہے، یہ حماقت مت کرو، لیکن ساتھ آج یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میری آج کی اس درخواست کے بھی اس درخواست پر بھی کان نہ بھرے گئے تو رضا خان سے لے کر سردار تک ایک ایک کو میں لنگا کروں گا، ایک ایک کی تاریخ کو چوڑ کے بیان کیا جائے، اور ساتھ ہی تمہیں اگر میں رس کا ٹوبی ان کا ٹوٹ اس شیر میں سواگت نہ کیا تو میرا نام بدل دینا، میں دلیر سے بتلاؤں گا کہ تم کہاں سے بولتے ہو، لیکن پھر کہتا ہوں عوام بریلوی سے کہ تم مغالطے میں ہو، تمہارے کئی ملوانی شی ملوانے شیوں کے ٹوٹ اور ایجنٹ ہیں اور وہ غلط ڈگر کے چل رہے ہیں، ان کو لگام دے لو، میری دشمنی تم سے نہیں ہے، میں تمہیں ہمدردی کے طور پہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک نئی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ہماری اس خاموشی کو دیکھتے ہوئے اور میری بار بار اس اپیل سے نادیر فائدہ اٹھاتے ہوئے ملہ والی مسجد کے قبضہ کیا، ہم پھر خاموش رہے کہ پشت سے رات کی ہے کہیں اس کی سازش کامیاب نہ ہو، اس طرح نوے اڈے کے پاس ایک مسجد پہ قبضہ کر لیا، ہم پھر خاموش رہے، اس طرح ایک اور نئے شہر کی مسجد پہ قبضہ، ہم پھر خاموش رہے، منڈے سید نے پرسوں چوتھ جا کے ایک اور مسجد پہ قبضہ، آخر کب تک میں اپنے مرکزی مقامات اور اپنی عبادت گاہیں اور اپنی مساجد تمہارے حوالے کرتے جاؤں، اور تم گالیاں بھی دیتے جاؤ، تم سیاہ کی توقی بھی کرتے جاؤ، تم علماء دیوبند پہ تبرہ بھی کرتے جاؤ، اور میں ماں یہ کہہ کے ہمیشہ چپ رہوں کہ چلو ان کی پشت پیشی ہے، کیوں نہ سیاہ اور اس کے ایجنٹ کو ایک لین میں کھڑا کر کے اس کو قوم کے سامنے ننگا کیا جائے، کب تک یہ ظلم گوارا ہو، کب تک اس ظلم کو برداشت کیا جائے، اور یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نگاہیں علماء اہل سنت کی مساجد کی طرف لگانا چھوڑ دو، واسو آستانے کا ایک رستہ دین، آستانے کا ایک شرابی، ایک آستانے کا وہ انسان جس کو مسلسل ہے جو کہ ہمارے وہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ایک جھنگ کا پشت پناہی کر رہا ہے. دونوں ایک کیسے کری تھی, دونوں کا کردار ایک ہے, دونوں کا پروگرام ایک ہے, دونوں کی سیرت ایک ہے, دونوں کا تیز ایک ہے. وہ یہ سوچتی کہ سیرت کے مراستر ایک میں روک لیں گے. خبردار, تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے, میں تمہیں اتنی کھلی آزادی نہیں دوں گا.
آپ کی رائے میرے ساتھ اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ اتفاق جی اونچی آواز سے.
اپنی موجودگی میں اس پہ قبضہ کر کے گویا بریلویت کا پھیرا لہرائے. میں انتظامیہ جنگ سے کہوں گا کہ بلا تاخیر اس کا نوٹس لیا جائے, ورنہ چند دنوں بعد اگر میری اس درخواست پہ عمل نہ کیا گیا تو میں اسی منڈے سید نے جس میں آج تک نہیں گیا ایک بہت بڑی کانفرنس کر کے طاقت اور طاقت کے ساتھ اس مسجد کا قبضہ لوں گا. آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ یہ لینا پڑے گا. جب تک جوتے تنے نہیں پڑیں گے شاید تم میری امن اور ادب کی زبان نہ سمجھو, شاید تم وہ نسل نہیں ہو کہ جن کو یہ کہا جا سکے ارے سب ان کو رجل الرشید, کیا تم میں کوئی نیک اور صالح ہے کہ جو اس پہ غور کرے کہ کیا کر رہے ہو, کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ میرے سامعین محترم, وقت بہت زیادہ ہو گیا, عرض یہ کر رہا تھا, اسی پہ سٹاپ کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفی, سیرت خاتم الانبیاء, اٹھنا نہیں بھائی, سیرت امام القرآن کو علماء اہل سنت جن کو تاریخی علماء جوبند کے نام سے یاد کیا, بدعت سے پاک کر کے, رسومات سے پاک کر کے, غلط چیزوں کی ملاوٹ سے مصفہ کر کے پیش کیا. آج میں پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ آئیے جنازے کے مسائل پوچھئے, ہم آپ کو آقا کی زبان سے بتلائیں گے. نماز کے مسائل پوچھئے, آقا کی زبان سے بتلائیں گے. آئیے نکاح کے مسائل پوچھئے, آقا کے فیصلے بتلائیں گے. کوئی مسئلہ لائیے, قرآن و سنت سے آپ کو بتلائیں گے. یہ میں پورے فخر سے کہہ سکتا ہوں, لیکن ساتھ ہی دوسرے فریق سے کہوں گا کہ جو تم نے بدعات جاری کی ہیں, کیا تم میں جرات ہے کہ تم تیسرے دن کا ختم آقا کی زبان سے ثابت کر دو؟ کیا تم اذان میں اضافہ آقا کی زبان سے ثابت کر دو؟ کیا تم جنازے کے بعد کی رسومات آقا کی زبان سے ثابت کر دو؟ کیا تم بارہ ربیع الاول کے جلوس اور سارے کے سارے چنتا بازی آقا کے عمل اور زبان سے ثابت کر دو؟ میں جس بھی عمل کرتا ہوں آقا کا حساب رکھتا ہوں. تم جس بھی عمل کرتے ہو اپنے باپ کا فیض رکھتے ہو, اپنے دادا کی رسم رکھتے ہو, اپنی برادری کی رسم رکھتے ہو, یا تمہاری من گھڑت باتیں, تم من گھڑت پروگرام پہ چل رہے ہو, اور علماء دیوبند سنت پہ چلے, دین پہ چلے, قرآن پہ چلے, پیغمبر کی سیرت کے طیبہ پہ چلے, اس کو نکھار کے خالص کر کے پیش کیا. آج بدعتی کو جرت نہیں ہے وہ اس اذان کو بدل کے دین ثابت کر لے, بدعتی کو جرت نہیں ہے درود کو بدل کے اس کو دین ثابت کر لے. الحمدللہ حجت بری ہے, اذان بری دیتی ہے, جو بلال نے دی تھی, جنازہ بری پڑتی ہے, جو آقا نے پڑا تھا, میت کے لیے بری پروگرام سر انجام دیتی ہے جو آقا دے گئے تھے. تم اپنا پروگرام لاؤ, ہم اپنا لاتے ہیں, ہم آقا سے ثابت کریں گے تم باپ کی مثال دو گے, ہم آقا سے ثابت کریں گے تم دادا کی مثال دو گے. میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا, وقت دیجیے مجھے, میں آقا کی سیرت کو پیش کروں اور اس کو سامنے رکھ کے اپنی برادری کی رسومات کا کرا جمع کیجیے, اڑا دیجیے ان کی رات کو. آپ علماء دیوبند سے وابستہ ہیں, اگر حق سمجھتے ہو وابستہ رہو, باطل سمجھتے ہو بات کر لو, اور اگر حق سمجھتے ہو پھر ان فتاوات کو, ان کے عمل کو مانو. علماء دیوبند جو کچھ پیش کرتی ہیں نبی کی سنت ہے, نبی کی شریعت ہے. میں اس آقا کی سیرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا چلنا دین ہے, جس کا بیٹھنا دین ہے, جس کا اٹھنا دین ہے, جس کا سونا دین ہے, جس کا جاگنا دین ہے, جس کی رفتار دین ہے, جس کی گفتار دین ہے, جس کی خطابت دین ہے, جس کی تقریر دین ہے, جس کے نصب دین ہے,
بھی جس کا سجدہ دین ہے، جس کا جہاد دین ہے، جس کا پڑوسی سے سلوک دین ہے، جس کا پسینہ دین ہے، جس کا نواب دین ہے، جس کی ہر مبارک ہستی، جس کی ہر مبارک حرکت وہ دینی دین ہے. دین نام ہی محمد کے وجود کہے، شریعت نام ہی رسول کے وجود کہے، شریعت نام ہی پیغمبر کی ہستی کہے. جب ہی تو رب العالمین نے فرمایا لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول ہے. اس نمونے کو سامنے رکھیے. آئندہ جمعہ میں اس موضوع کو آگے پھیلانے کی کوشش کروں گا. اللہ عمل کی توفیق بخشے.
مورخہ 17 اکتوبر 1986 بمقام جھنگ، نماز جمعہ سے قبل امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگی دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا بدعت کیا ہے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 84، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی. فون نمبر 5281 23.